پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں گزشتہ ہفتے ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد ملک کے کئی دیگر علاقوں کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشتبہ افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے پولیس کے ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شعبے میں لگ بھگ 300 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان افراد میں افغان شہری بھی شامل ہیں، تاہم اس بارے میں پولیس ترجمان نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ شمال مشرقی بھارت میں پولیس کا کہنا ہے کہ قبائلی علیحدگی پسندوں کی طرف سے کیے گئے منظم حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ منگل کو دیر گئے ہونے والے اس پرتشدد واقعے کے بعد ریاست آسام کے کئی علاقوں میں جمعرات کو کرفیو نافذ رہا۔ بھارتی وزیراعظم نے اس واقعے کو ایک بزدلانہ فعل قرار دیا ہے۔ صدر پرناب مکھرجی نے بدھ کو اپنے ٹویٹر پیغام میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گردی اور تشدد کے ایسے واقعات کو سختی سے کچلنا ہوگا۔ حکام نے ایک مقامی علیحدگی پسند گروہ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈو لینڈ پر اس حملے کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارت نے اس گروہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے اور حال ہی میں ان کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ این ڈی ایف پی مقامی بوڈو افراد کے لیے ایک آزاد ملک کا قیام چاہتی ہے۔ دنیا بھر میں مسیحی جمعرات کے روز کرسمس کا مقدس دن منا رہے ہیں۔ اس موقع پر پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں جمع ہزاروں مسیحیوں سے اپنا سالانہ دعائیہ خطاب کیا، جس میں انہوں نے اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ داعش کے ہاتھوں اقلیتوں کی ظالمانہ ایذا رسانی کی مذمت کی۔ پوپ نے دنیا بھر میں جاری بحران کا ذکر کیا اور یوکرین، نائجیریا اور جمہوریہ وسطی افریقہ جیسی جگہوں پر امن کی اپیل کی، اور پاکستان میں پچھلے ہفتے ایک اسکول کے طلبہ پر طالبان کے ہلاکت خیز حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ پوپ نے ایبولا وائرس سے متاثرہ لوگوں، خصوصاً لائبیریا، سیرالیون اور گنی کے عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ مغربی کنارے کے قصبے بیت اللحم میں مسیحی برادری کلیسائے مہد پر دعائیہ تقاریب کے لیے جمع ہوئی، جہاں ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق چین کے شمال مغرب میں واقع ایک یونیورسٹی نے کرسمس منانے پر یہ کہتے ہوئے پابندی لگا دی کہ یہ ایک نمائشی غیر ملکی تہوار ہے جو ملک کی اپنی روایات کے خلاف ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس کے بجائے طلبہ پر زور دیا گیا کہ وہ اس موقع پر وہ پروپیگنڈا فلم دیکھیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شان نامے علاقے میں نارتھ ویسٹ یونیورسٹی کے ماڈرن کالج کیمپس کے ارد گرد ایسے بینر آویزاں کیے گئے جن پر لکھا ہوا تھا کہ چین کے نمایاں بیٹے اور بیٹیاں بننے کی کوشش کریں اور نمائشی مغربی چھٹیوں کی مخالفت کریں اور مغربی ثقافت کے پھیلاؤ کی مزاحمت کریں۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگا دیشو میں افریقی یونین کی امن فوج کے ٹھکانے پر عسکریت پسندوں نے ایک حملہ کیا ہے۔ عینی شاہدوں نے اطلاع دی ہے کہ اڈے پر دھماکے ہوئے اور گولہ باری کی گئی۔ یہ جگہ شہر کے ایئرپورٹ کے نزدیک ہے اور اس علاقے میں اقوام متحدہ کے دفاتر اور غیر ملکی سفارت خانے ہیں۔ شدت پسند جنگجو گروپ الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افریقی یونین مشن کے ایک ترجمان علی حمود نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ 7 سے 10 تک جنگجو جمعرات کے روز عمارت کے احاطے میں داخل ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ 3 جنگجو فائرنگ کے دوران ہلاک ہوئے۔ 2 جنگجو ابھی تک اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن فوج نے انہیں گھیر لیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ افریقی یونین کے اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن تفصیل نہیں بتائی۔ ہانگ کانگ پولیس نے 12 احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا ہے جو مونگ کانگ کے علاقے میں جمع ہو گئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں احتجاجی مظاہرین نے 2 ماہ تک قبضہ کیے رکھا۔ پولیس نے جمعرات کے روز بتایا کہ انہوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مرچوں کا اسپرے کیا اور لاٹیاں برسائیں، اور ایک پولیس افسر پر حملے کے الزام میں کچھ احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ خبریں ختم ہوئیں اور اب آپ پروگرام سنیں گے میری کہانی، جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں, فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. آج ہمارا یہ پروگرام ایک ایسے موقع پر آیا ہے جب دنیا بھر میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش منا رہے ہیں, یعنی کرسمس, اور اسی طرح پاکستان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی محبت اور عقیدہ سے منایا جا رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں پاکستان میں ان تمام لوگوں کو جس تہوار کو مناتے ہیں, اور ساتھ ہی اپنے سننے والوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا پیغام محبت کا پیغام تھا, یعنی ایسا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو. تو جو رحمت اور محبت کا پیغام ہے اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم نے آج کے دن کے لیے کہانیاں بھی ایسی ہی منتخب کی ہیں, یہ کہانیاں آپ پہلے سن چکے ہیں, لیکن یہ وہ کہانیاں ہیں جو کسی نہ کسی طرح ریفلیکٹ کرتی ہیں آج کے حالات اور واقعات کو. تو پاکستان میں یہ تہوار ایک ایسے موقع پر آیا ہے جب وہاں لوگوں کے دل غم سے بوجھل ہیں, کیونکہ پشاور کا سانحہ کوئی ایسا سانحہ نہیں جسے آسانی سے بھولا جا سکے, اور ظاہر ہے کہ اس غم میں پوری قوم, چاہے وہ کسی رنگ نسل اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو, ان کے ساتھ شریک ہے, ان والدین کے ساتھ. تو میں نے کہانی ہمیں سنائی تھی, شبیر خان صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت کی کہانی سنائی تھی اس پروگرام میں آ کے. ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا, اور اس کی وضاحت جو ہے آپ کو اس ریکارڈنگ میں مل جائے گی.
Unable to eject. Overpopulation.
Red 4, eject.
Red 4 has hydraulic lights on.
Red 4, eject. Eject. Eject.
There's smoke in the cockpit.
اپنے سننے والوں کو مختصراً بتانا چاہتی ہوں کہ راشد احمد خان شبیر صاحب نے جیسے کہا کہ یہ پروجیکٹ ان کے لیے نہیں ہے, لیکن اس کا نام ان پہ ہے, راشد پہ. راشد ان کے بیٹے کا نام ہے جو کہ پاکستان ایئر فورس میں تھے, اور وہ ایک پرواز پر تھے تربیتی, تو ان کے جہاز کو آگ لگ گئی, تو اس کنٹرول سے, جیسے کہ آپ اس ریکارڈنگ میں سن رہے ہیں, انہیں کہا گیا کہ وہ چھلانگ لگا دیں جہاز سے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ آبادی ہے, اور وہ جہاز کو آگے لے گئے. اس دوران جہاز آگ پکڑ لی اس نے اور گر کر تباہ ہو گیا, اور راشد جو ہیں شہید ہو گئے. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ راشد نے اپنی جان دے کر ہم سب کو یہ سبق سکھایا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے جن کو جو ان سے بہت قریب تھے، ان کے رشتے دار، ان کے ماں باپ، ان کی بہنیں یا بھائی، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جن سے ان کا کوئی ویسا رشتہ نہیں تھا سوائے انسانیت کے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی، تھوڑا سا اگر آپ ہمیں راشد کے بارے میں بتائیں.
راشد ان فیکٹ اس کی پرسنالٹی بالکل وہی تھی جو کہ آپ نے جس طرح سوچا کہ اس نے آل الانگ، مجھے اس لیے علم ہے کہ جب بھی وہ آتا تھا موری پور میں میراج کنورژن سے، تو میں اس زمانے میں بیس کمانڈر تھا یہاں پر فیصل میں، سو چپکے سے چابی لے کر کار میں، میں نے اس کو مزدا 323 جو میرے پاس تھی، ایک جو 15 سال پرانی میں نے خریدی تھی ڈیپوٹیشن سے واپس آ کر، وہ دی ہوئی تھی اس کو، وہی میرے پاس کار تھی، چپکے سے لے کر اس میں پیٹرول فل کراتا بیکاز آئی نیو کہ پھر دیکھتا تھا پرس میں پیسے کتنے ہیں، 1000 یا 2000 روپے ڈال دیتا تھا. تو مدر اس کی کہتی تھی کہ شبیر اس کو بگاڑ دیں گے آپ. آئی سیڈ نو آئی ریلی ڈونٹ نو، دیر از سم تھنگ، جو مجھے ایک عجیب سی آواز آتی رہتی ہے ذہن کے اوپر، کہتی ہے کہ یہ پائلٹ کی تو تنخواہ اتنی ہوتی ہے، تنخواہ کدھر جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کے کمرے میں گیا تھا جب کامرہ میں وہ MiG-21 اڑاتے تھے F-7s، لیکن میں نے کہا کہ میاں والی میں بھی گیا تھا، اس زمانے میں اسسٹنٹ چیف ایئر اسٹاف تھا ورکس کا، تو آئی یوز ٹو گو انسپیکشن بیسس کی ورکس کے حوالے سے، تو کمرے میں بھی چلا جاتا تھا آفسر میس میں، اور اس بہانے سے راشد کا کمرہ دیکھ لیتا تھا کہ وہ لوگ سب فلائنگ پہ گئے ہوتے تھے، تو دیکھا کمرے کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکشنیبل نظر نہیں آئی، کبھی بھی سگریٹ ہو یا کوئی رسالے ہوں، کوئی تصاویر ہوں، ہرگز نہیں تھی. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے ملٹری، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے بھی، لیکن یہ آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، جیب میں پیسے پیٹرول ڈال دیتا ہوں. جب میں واپس آیا اس کی شہادت پر، تو اس وقت مجھے ڈاکٹر نے جس نے اس کی باڈی ریسیو کی، اس نے کہا کہ کہنے کا کہ کافی باڈیز ریسیو کی ہیں، لیکن ویری اسٹرینج، یٹ دی آئیز اوپن، ٹوٹل انٹرنل انجریز، باڈی واز ناٹ میوٹیلیٹڈ ایٹ آل، دی ایئر کرافٹ واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ، ڈس انٹیگریٹڈ. لیکن جو چیز حیران کن تھی وہ کی تھی، صبح کی بات تھی کہ صبح، کیونکہ موری پور میں پی ایف موری پور میں مارچری نہیں ہے، تو ایئر کنڈیشن آن کر کے برف کی سلے نیچے رکھتی تھی، تو جب میں آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ صبح صبح دو عورتیں، دو تین بچے ساتھ پھٹے پرانے کپڑوں میں، وہ آگے سے گھوم رہی تھی دروازے کے پاس سے. تو میں نے چیف ٹیک جو ہوتا ہے میڈیکل اسسٹنٹ، اس سے پوچھا کہ بھائی ان کو گائیڈ کر دو، یہ کافی دیر سے گھوم پھر رہی ہیں، کہاں جانا ہے انہوں نے؟ تو وہ دروازہ کھول کے باہر گیا اور فوراً آیا کہ نہیں سر، او دے آر ایٹ دا رائٹ پلیس. جتنے میں دونوں داخل ہوگی، دروازہ بینگ کر کے کھلا، تو ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو وہ شیرنی کی طرح سے بھاگی اس اسٹریچر کی طرح. ڈاکٹر نے کہا تھوڑا سا احتیاط سے، تو وہ پہلے تو انہوں نے سر کی چادر اٹھائی، پھر پاؤں اٹھایا، پاؤں چومنے شروع کیے، بچے ان کے ساتھ تھے، نکل ایک اس کے مالی کی بیوی تھی، ایک اس کے سویپر کی بیوی تھی جو اسکواڈ میں سویپر ہوتے ہیں. تو دین ہی بوتھ سیڈ راشد، وین یو آر گون، ہو از گوئنگ ٹو فیڈ اس ناؤ؟ یو نو ویئر ہز منی وینٹ.
جی،
دیٹ واز ہز پرسنالٹی. اینڈ آئی مین جو بھی اس کے پاس سیلری آتی تھی، he never kept it to himself because usko sabak bhi maine jo diya tha wo ye tha ki beta mere ustad ne kaha live for others, zindagi agar dusron ke liye nahi jiyoge to janwar aur insaan ki zindagi mein koi fark nahi hai, aur agar dusre ka tum khayal rakhoge Allah tumhara khayal bhi rakhega. That was a basic philosophy jis par ki uski puri zindagi thi. He was a very very normal بوائے، ایبسلیوٹلی نارمل بوائے، نہ کوئی کنک تھی، نہ اس میں کوئی غرور تھا، بٹ ہی نیو ون تھنگ، ایک تو یہ کہ ٹو کیپ ان ٹچ ود ایوری بڈی. شہناز نو ریگریٹ، ہی واز مائی اونلی سن، بٹ آئی آلویز سے ایوری بڈی ہیز ٹو گو، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. وہ اگر اس دن نہیں جاتا، میرے بعد جاتا 10 سال بعد، میں نے بھی جانا تھا. آئی مین وی ور بوتھ دی ایئر فورس، بٹ ये सब डेस्टिनी है जो भी अल्लाह ने तकदीर में लिखा हो। बैठ के एक अखबार के अंदर ये था कि कोई गलत खबर थी कि पायलट ने उस चीज का निशाना बनाया, तो थोड़ा सा क्योंकि उसका सियासी रंग आ जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करूंगा, सिर्फ ये था मैंने। तो उसने कहा कि अबू दिस वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, द पायलट डिड एग्जैक्टली व्हाट इज इन द बुक, सो एंड ही ड्रैग द चेयर एंड ही यूज्ड द वर्ड बट। मैंने कहा बट व्हाट, ही सेड आई रियली डोंट नो। व्हाई डोंट यू नो, कितने मिराजेस कितने घंटे उड़ाए? उसने कहा अबू 15-20 घंटे। मैंने कहा बेटा आई हैव फ्लोन मिराजेस फॉर अबाउट 15 इयर्स बिफोर आई रिटायर्ड, आई हैड अ स्पेल इन बिटवीन आफ्टर द बॉम्बर्स, सो आई सेड इफ यू से समथिंग रॉन्ग आई कैन करेक्ट यू। वहां पर उस वक्त आपको वक्त नहीं मिलता हवा में, टाइम इज वेरी क्रूशियल। एंड देन ही लुक्ड इन माय आईज एंड ही सेड यू आर राइट, टाइम इज क्रूशियल। At that moment, the professionalism does not count. It's the moral character of the man sitting in the cockpit.
तो सामिन, ये एक ऐसे बाप की कहानी थी जिन्होंने अपने नौजवान बेटे की जुदाई का गम बड़े हौसले से न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि उसे इंसानियत के खिदमत में तब्दील कर दिया। अब वो इंसानों के काम आते हैं, उनके लिए बेशुमार उनके प्रोजेक्ट हैं। राशिदाबाद जो एक शहर उन्होंने बनाया है जिसमें गरीबों के लिए इतना काम किया जाता है कि मेरा ख्याल है बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जो एक ही जगह इतने सारे शोबों में काम कर रहे हों, यानी तालीम भी है, सेहत भी, और जो किसी न किसी माजूरी का शिकार है उनके लिए भी है, रोजगार का इंतजाम भी है। बहरहाल हमने ये प्रोग्राम आपको सुनाया था और हम आइंदा भी किसी वक्त मजीद तफसील इस प्रोजेक्ट की आपको सुनवाएंगे। हमारी दूसरी कहानी जो आज हमने मुंतखब की है वो अल्लाह बख्श आवान साहब ने हमें सिद्दीकाबाद से भेजी थी। ये कहानी इसलिए बड़ी अहम है कि ये किस तरह एक आम आदमी ने इंतहा पसंदी के बारे में या मजहबों में तफरीक करने के लिए उनके दिल में जो जज्बात पैदा हुए थे उन पर उन्होंने काबू पाया और इतनी उनकी जुरत देखी कि वो कहानी उन्होंने लिखी बड़ी ईमानदारी के साथ, और इसीलिए ये कहानी मेरी कहानी की बेहतरीन कहानियों में से एक है। तो लीजिए सुनते हैं।
मेरा नाम अल्लाह बख्श है, मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हूँ, मैं वादी सून जिला खुशाब मौज़े कुफरी जिसका नाम अभी सदीकाबाद है इसका रहने वाला हूँ। मैं जब बतौर सिपाही ब्रिगेडियर जनरल अफ्तन साहब के साथ रावलपिंडी में काम कर रहा था, ये उन दिनों की बात है तकरीबन 82 की, ब्रिगेडियर जनरल अफ्तन साहब चेयरमैन पाकिस्तान आर्मी स्पोर्ट्स बोर्ड GHQ में ड्यूटी कर रहे थे और मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम रावलपिंडी के एक कमरे में रिहायश पजीर था। ब्रिगेडियर साहब बास्केटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, बहुत साफ नेक नियत और प्यार करने वाले आदमी थे। सुबह सवेरे जब उनके बंगले पर पहुंचा घंटी बजाने पर वो खुद दरवाजा खोलते जैसे कि मेरे इंतजार में हूँ और कहते आ गए बेटे, ये लो चाबी, तुम गाड़ी तैयार करो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ। गाड़ी क्या थी, किसी कदीम मॉडल की शेवरलेट कार थी। इसके हाथ पांव तो ठीक थे, अंदर से बेईमान, पूरा 1 किलोमीटर धक्का लगवाती। मैं और सलीम जो उनका खिदमतगार था और कभी कभी बेगम साहब भी, हम सब धक्का लगाते लेकिन वो कभी भी मुकम्मल स्टार्ट ना होती। थक हार कर गाड़ी दोबारा गैराज में और स्टाफ कार को फोन करके हम दोनों पैदल चल पड़ते। जहाँ स्टाफ कार मिल जाती हम उसमें बैठ जाते। ब्रिगेडियर साहब मुझे स्टेडियम में उतार कर दफ्तर चले जाते। एक दिन पैदल मार्च के दौरान मैंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि सर आपका इतना बड़ा रैंक है, कोई नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। ब्रिगेडियर साहब ने खामोशी से इधर उधर देखा और गोया हुए कि इतने पैसे रिज के हलाल से नहीं मिलते कि गाड़ी खरीद ली जाए। अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में रखे, और तुम ये वादा करो कि अंदर कभी नई गाड़ी के बारे में बात नहीं करोगे। मैंने उनसे माजरत की कि मेरा मकसद ये नहीं था। एक दिन सुबह जब मैं उनके बंगले पहुंचा, बैल बजाई तो थोड़ी देर से दरवाजा खुला। बोले यार रात देर से सोया था, आज आंख ही नहीं खुली, तुम ऐसे करो चाय बनाओ और मैं तैयार होकर आता हूँ। 10 मिनट बाद जब तैयार होकर आए तो पूछा चाय बन गई। میں نے کہا کہ میں تو گیس والے چولہے سے ڈرتا ہوں, چائے بنانا بھی نہیں آتی. حالانکہ میرے دل میں بدنیتی تھی, میں ان کے عیسائی ہونے کی وجہ سے ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا. اس دن سلیم جو ان کا خدمتگار تھا چھٹی پر تھا, بریگیڈیئر صاحب نے کہا میں چائے بناتا ہوں, تم گاڑی کی خبر لو. تھوڑی دیر میں چائے اور بسکٹ مجھے دیے اور یہ کہا کہ سارے بسکٹ ختم کرو. میں ابھی آیا کہہ کر گئے, میں نے تمام بسکٹ گیئر میں ڈالے اور چائے پاس پڑے خالی گملے میں گرا دی. دس منٹ بعد ہم پھر پیدل جا رہے تھے, میں خاموشی سے ساتھ چل رہا تھا. بولے کیا بات ہے آج تم چپ ہو؟ میں نے سر درد کا بہانہ کیا. بولے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دراصل میرے اندر ایک کشمکش تھی, دل میں بغض تو نہیں لیکن کچھ اسی طرح کا احساس ہو رہا تھا. اتنے میں گاڑی آ گئی اور مجھے اسٹیڈیم میں اتارا اور خود دفتر چلے گئے. دفتر جا کر میرے لیے دوائی بھجوائی, ان کا ڈرائیور دوائی دے گیا. میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا, طبیعت بوجھل تھی اور الجھی تھی. میں بستر میں لیٹ گیا. ڈھائی بجے کے قریب دفتر سے واپسی پر آئے اور طبیعت کا پوچھا. میں نے جھوٹ موٹ ان کو ٹالا کہ ٹھیک ہوں. تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے دم کرتے رہے, پھر آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے. میں اور زیادہ الجھ گیا, سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں. آخر کار میں بستر سے نکلا اور مسجد جو کہ نزدیک کی واقعہ ہے نماز کے لیے چلا. نماز سے فارغ ہو کر وہیں تلاوت کرنے بیٹھ گیا, حتیٰ کہ عصر کی نماز ادا کی اور پھر وہیں بیٹھ رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا کہ میرے دل کو تسکین عطا فرمائے. نماز سے فارغ ہو کر یوں ہی سڑکوں کو ناپنے لگا, حتیٰ کہ دس بجے کے قریب آ کر بستر پر لیٹ گیا. دل میں بار بار وہی الجھاؤ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا. میرے دل میں یہ کشمکش اور الجھاؤ تھا کہ بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں اور میں دل میں ان کے لیے کیوں بغض رکھ رہا ہوں. اسی طرح رات کو کسی وقت نیند آ گئی اور سو گیا. خواب میں مجھے ایک بزرگ ملے جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ تم نے کیا کیا. اسی اثنا میں میری آنکھ کھلی, میں جاگا تو صبح اذان کی آواز سنائی دی. میں فوراً اٹھا, سجدہ شکر ادا کیا, واپس کمرے میں آیا. میرے تمام بوجھل سوالوں کا جواب مل گیا تھا اور میں پرسکون تھا. ناشتے کے بعد بنگلے پر حشاش بشاش گیا. بریگیڈی صاحب نے دروازہ کھولا, مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر میرے دل میں پشیمانی تھی لیکن بغض نہیں تھا. بس یہ کہانی ہے.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پیو باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پیو باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
تو سامعین پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری نیلوفر مغل ہیں. اور نمبر آپ کو ٹول فری بتا دوں 0800-777-7789 یعنی 0800-777-789. منتظر ہیں نیلوفر کے آپ نے کال کریں اور وہ آپ کے فون ملا سکیں. بہرحال ہم چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. میں پہلے صرف یہ کہوں گی, سے پہلے ہم نے جو کہانی سنی بریگیڈیئر ڈینیل کی اور اللہ بخش آوان صاحب کی جو کہانی تھی, اس میں یہ دونوں دو مذاہب کے ایسے پیروکاروں کی علامت ہیں جو انسانیت کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اسے خانوں میں نہیں بانٹتے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والے ان کہانیوں سے یہی سبق حاصل کریں گے اور ایک دوسرے کو مذہب اور رنگ یا نسل کی تفریق کی بنا پر ان سے نفرت کرنا یا انہیں اپنے سے مختلف جاننا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس سے گریز کریں گے وہ، کیونکہ ہم سب اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے کہ ہمیں خواب میں رہنمائی نصیب ہو، جیسا کہ اللہ بخش آوان صاحب کے ساتھ ہوا. ہمیں زندگی یہ سبق سکھاتی ہے اور مذاہب نے ہمیں سکھایا ہے اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس طرح کی درجہ بندیوں سے دور رہنا چاہیے. تو اب چلتے ہیں ایسی ایک اور کہانی کی طرف، گاؤں مانڈوجن جموں کشمیر سے. ہمیں یہ کہانی ناصر ندیم صاحب نے بھیجی ہے، بہت پیاری کہانی ہے، لیجیے سنیے.
میرا نام سید ناصر احمد ندیم ہے، درس و تدریس میرا پیشہ ہے. میرے گاؤں کا نام مانڈوجن ہے، جو ضلع شوپیان کشمیر کا ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں ہے. میں اپنی زندگی کا صرف ایک واقعہ یہ ریکارڈ کرتا ہوں. آج سے 27 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی چھوٹی بہن امت الباسط کے علاج معالجہ کے سلسلے میں شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورا سری نگر میں تھا. میری بہن بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل کرم اور بزرگوں کی دعاؤں کے تفیل اسے شفا بخشی. بعد میں اس کی شادی ہو گئی اور اب وہ دو جوان بیٹیوں کی ماں ہے. بیماری کی نوعیت کے پیش نظر ہمیں لمبے لمبے عرصے تک ہسپتال میں رہنا پڑتا تھا. جنوری 1985 کی بات ہے، بہن کو ہسپتال میں داخل ہوئے 40 دن گزر چکے تھے. شدید سردی اور برف باری کا موسم تھا. ہم چونکہ ایک دور افتادہ بالائی علاقہ کے رہنے والے ہیں، اس موسم میں 10-15 دنوں کے بعد ہی گھر سے کوئی خبر گیری کے لیے آتا تھا. بہن کو انجیکشنوں کا ایک اور کورس دینا تھا اور اس پر ایک معقول رقم خرچ ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ تک ہسپتال میں رہنے کی وجہ سے میرے پاس خرچہ کے لیے صرف 200-300 روپے ہی بچے تھے. بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنے معمول کے راؤنڈ کے دوران مریض کا معائنہ کرتے ہوئے اور ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر بتایا کہ کل پھر کورس دینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبان تو راؤنڈ جاری رکھے ہوئے اگلے مریضوں کے معائنہ کے لیے آگے بڑھے اور میں حیران و پشیمان، کبھی اپنی کمزور و ناتواں بہن کے چہرے کو تکتا اور کبھی سوچوں ہی سوچوں میں اپنی جیب میں موجود حقیر سی رقم کو گنتا. گھر کے حالات بھی ناگفتہ بیٹھے اور آج کی طرح موبائل اور فون سسٹم بھی نہ تھا. شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور پریشانی و پشیمانی کے اثرات کو مسیحا صفت اور درد آشنا ڈاکٹر نے باپ لیا تھا. تبھی دوسرے دن صبح 10 بجے ہی ڈاکٹر صاحب موصوف نے مجھے ہیمٹالوجی لیب کے مقابل پر اپنے کمرے میں بلایا. میں پریشان حال سوچوں میں گم ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تو انتہائی ملائمت اور نرمی سے ہمدردانہ لہجے میں مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹے، تم لوگوں نے اپنی بہن کے لیے کافی کچھ کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ کورس بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے تم لوگوں کی محنت ضائع ہو جائے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے گھر سے پچھلے کئی دنوں سے کوئی آیا نہیں ہے اور تمہارے پاس خرچہ بھی ختم ہو چکا ہوگا، لیکن یہ انجیکشن بہرحال لگنے ہیں اور علاج جاری رکھنا ہے. یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکالی اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور فوراً انجیکشنوں کا انتظام کرو. میں نے انتہائی ممنونیت اور احساس تشکر کے ساتھ رقم ہاتھ میں لی اور اسے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنی بہن کی زندگی کے لیے آب حیات سمجھ کر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے بازار کی طرف دوائیاں خریدنے چلا. یہ فرشتہ صفت ہمدرد اور مخلص ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر رمیش پنڈتا، جو ان دنوں شاید انسٹیٹیوٹ میں ہیمٹالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے اور پروفیسر ڈاکٹر امائے قادری کے بیرون ملک جانے کی وجہ سے ان کے قائم مقام تھے. اس کے بعد وادی میں ملٹنسی کا دور شروع ہوا اور اس پورا اشوک دور میں ڈاکٹر رمیش پنڈرا جیسے کتنے ہی نئے نئے لوگ وادی سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور یوں ہم مخلص ہمدرد اور لائق فائق ماہرین سے محروم ہو گئے. یہ صرف میری ہی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب موصف کا رویہ ہر ایک کے ساتھ، خاص طور پر بیماروں کے ساتھ، ایسا ہی ہمدردانہ اور مشفقانہ ہوتا تھا. اسی دور کی بات ہے، کنکدل سری نگر کے محمد صدیق واضح نامی ایک نئے بلڈ کینسر مریض کو وارڈ میں ایڈمٹ کیا گیا. بظاہر باری برکم، تنو مند اور پہلوان ٹائپ کے آدمی تھے. کئی روز تک انجیکشن اور گلوکوز چڑھاتے چڑھاتے ان کے بائیں بازو کی حالت سوج کر بری ہوئی تھی اور اب وین سیٹ لگا ہوا تھا. نہ جانے کیسے گلوکوز آؤٹ ہو گیا اور بازو پر کافی ورم آ گیا، تکلیف میں کافی شدت آ گئی. وارڈ نرس کو بلایا گیا تو اس نے انتہائی بے رحمی سے وین سیٹ کے دائیں بائیں لگے ٹیپ کو اخاڑ دیا, جس سے مریض تکلیف کی شدت سے چلا اٹھا اور مریض نے دائیں ہاتھ کو گھما کے ایک زوردار تھپڑ نرس کے منہ پر مارا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی اور زور زور سے رونے اور چلانے لگی. پال بھر میں سبھی وارڈ کے ملازم ڈاکٹر اور نرسیں جمع ہو گئی اور پرزور احتجاج کیا اور انتظامیہ کو مذکورہ مریض کو فی الفور ہسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا مطالبہ کیا. اتنے میں ڈاکٹر رمیش پنڈتا کو خبر ہوئی, وہ آئے اور سبوں کو چپ کرایا اور انتہائی سلیقے اور درد مندانہ طریقے سے اسٹاف کو نصیحت کی اور کہا کہ نرس نے جس بے رحمی سنگ دلی اور جلد بازی کا مظاہرہ کر کے ایسے مریض کو جو موت حیات کی کشمکش میں ہے تکلیف پہنچائی ہے, اس کے لیے یہی سزا مناسب تھی. میرے خیال میں مریض کو نہیں بلکہ نرس کو نکالنا چاہیے. ڈاکٹر یا نرس کا کام مریض کو راحت پہنچانا اور زخموں پر مرہم لگانا ہوتا ہے, نہ کہ تکلیف دینا اور نمک چھڑکنا. یہ ہمدردانہ اور مشفقانہ نصیحت سن کر ڈاکٹر اور نرس وغیرہ شرمندہ ہو گئی اور بیمار اور تیمادار کافی خوش ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب نے یقیناً اپنے پیشے کی لاج رکھ لی ہے. اب نہ جانے ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں, لیکن میری طرح کتنے ہی لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ انہیں ہمیشہ خوش خرم رکھے اور ترقیات کے نوازے.
تو سامعین, کہانی آپ نے سنی جو ناصر ندیم صاحب سنا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر پنڈتا کو ہم نے کویت میں ڈھونڈ کر اور اس پروگرام میں بلایا تھا اور بہت خوش ہوئے تھے یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر. اسی طرح ہم نے اللہ بخش اوان صاحب کے لیے بریگیڈیئر, ریٹائرڈ بریگیڈیئر ڈینیل صاحب کو بلوایا تھا. تو میری کہانی کے کچھ بہت ہی خوشگوار لمحے ہیں اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو آپ کے دل سے نکلی ہوئی کہانیاں ہیں. مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں اب آپ لوگ اس طرح کی کہانیاں ہمیں نہیں بھیجتے. کچھ پیٹرن اس طرح کا بن گیا پروگرام کا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ پروگرام محض اس لیے ہے کہ وہ اپنا مسئلہ لکھیں اور اسے حل کیا جائے. بے شک مسئلے کو حل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ مسئلہ ہی ہو, بلکہ جیسے ہم نے ان دو لوگوں کو ملوایا آپس میں تو کوئی بھی کہانی کا پہلو ہو سکتا ہے. تو پلیز آپ وہ کہانیاں بھیجیے, اس طرح کی خوبصورت کہانیاں بھی بھیجیے. ہم کسی کو اپنے مسائل کے بارے میں یا اپنی زندگی, ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی کی تکلیفیں ہیں وہ آپ ضرور لکھیے, ہم کوشش کریں گے حل کرنے کی. لیکن یہ کہانیاں آپ کیوں نہیں ہمیں بھیجتے؟ ہمیں کشمیر سے اتنی خوبصورت کہانیاں ملی ہیں اس طرح کی کئی, اور ہمیں انتظار رہے گا پاکستان سے اور ہندوستان سے ایسی ہی مزید کہانیوں کا. تو چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. یہ جیسا کہ 25 دسمبر جو ہے قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے بانی پاکستان کا, اور اس لیے یہ کہانی ہم نے منتخب کی ہے ڈاکٹر حسن جعفر کی, کہ انہوں نے اس میں جو کردار ہے, جو ان کی دادی ہیں, ان کی ہجرت نئے وطن کی وجہ سے ہوئی اور بہت ہی ایک پازیٹیو کردار ہیں اور ڈاکٹر حسن جعفر نے بہت کچھ سیکھا ان سے. تو لیجئے یہ کہانی سنتے ہیں.
میرا نام ڈاکٹر حسن جعفر ہے اور میں گوجرانوالہ میں اس وقت رہائش پذیر ہوں. میری دادی جنہیں ہم اماں کہتے تھے 14 دسمبر 2013 کو ہمیں داغ مفارقت دے گئیں. ہمارا خاندان ہندوستان کے مشہور شہر آگرے میں مقیم تھا, جبکہ میرے دادا ملازمت کے سلسلے میں سورج پور نامی علاقے میں رہتے تھے. 1947 کے فسادات جب طول پکڑ گئے تو دادا نے اماں اور دونوں بچوں کو آگرے بھجوا دیا, لیکن خود وہیں رہے. میرے والد کی عمر 4 سال اور چچا کی 2 سال تھی. حالات نے پھر شدت اختیار کی اور آگرے میں بھی رہنا دوبھر ہو گیا. اس وقت گھر کے سربراہ دادا کے بڑے بھائی تھے جنہیں ہم بابا کہتے تھے. بابا نے بہت کوشش کی کہ بھائی کی خیریت حاصل ہو سکے مگر ممکن نہ ہوا. تب اچانک باقی مسلمانوں کی طرح اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کر زندگی بچانے کے لیے ایک مال گاڑی میں پاکستان روانہ ہوئے. جاتے ہوئے اپنے ہندو دوستوں اور پڑوسیوں کو کہہ گئے کہ اگر دادا آ جائیں تو انہیں بتا دیں کہ سب پاکستان چلے گئے ہیں اور آپ بھی وہیں آ جائیں. اماں کا برا حال تھا, ایک طرف میاں کی خبر نہیں اور دوسری طرف بچے چھوٹے, نہ پاس رقم نہ سامان, بس دوسرے عائزہ کے ہمراہ ایک نامعلوم منزل کی طرف چل گئیں. ٹرینیں کٹ رہی تھیں, اماں نے دونوں بچوں کو ٹرین کے فرش پر لٹایا اور خود ان پر لیٹ گئیں کہ گولی اگر لگے تو مجھے لگے لیکن بچے محفوظ رہیں. آخر کار لٹے پٹے کراچی پہنچے, جہاں مہاجر کیمپوں میں لوگوں کا ایک ازدحام تھا. کسی کو کسی کی خبر نہ تھی. کبھی کبھی اچانک کسی پڑوسی سے یا کسی عزیز سے ملاقات ہو جاتی تو آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آتا اور ایک سے دوسرے کی خبر حاصل ہوتی. اماں کی حالت باقی رشتے داروں کی نسبت زیادہ خراب تھی. اپنی ضروریات کا, روز مرہ کا اور بچوں کے کھانے پینے کا تقاضا کس سے کریں؟ بابا سب کے دادرس تھے، سب چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے اور سب کے لیے چھاؤں بھی بنے ہوئے تھے، مگر اپنے شوہر سے کہنا اور ہوتا ہے، اوپر سے اس شوہر کی خبر بھی نہ ہو کہ کہاں ہے۔ بابا بھائی کے لیے سرگرداں اور پریشان پھرتے رہتے، لاہور سے کراچی تک ہر جگہ ہر کیمپ میں اعلانات کروائے، ہندوستان میں اپنے دوستوں کو تار بھیجے، خط لکھے، مگر کوئی پتہ نہ چلا، کہیں سے کوئی امید نہ بندھی۔ اماں کے پاس پہنے ہوئے جوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، وہ بھی اس عالم غربت میں بدن سے چپک گیا تھا۔ ایسے میں محترمہ فاطمہ جناح نے ان فوجی بیرکوں کا دورہ کیا جہاں مہاجر بستیاں آباد تھیں۔ بستیاں کیا تھیں؟ ایک بڑا ہال تھا جہاں مختلف خاندان چادروں کے پردے ڈال کر رہتے تھے۔ فاطمہ جناح ایک سفید گاڑی میں تشریف لائیں، ان کے ہمراہ تحریک آزادی کی دیگر خواتین بھی تھیں۔ اس وقت وہ بیواؤں اور یتیموں میں سامان تقسیم کر رہی تھیں۔ کسی نے اماں سے کہا، تم بھی ایک جوڑا لے آؤ، تمہارے میاں کا بھی تو پتہ نہیں ہے۔ اماں حالات سے مجبور، بے کسی کی تصویر بنی، پڑوسن کا ہاتھ تھام کر فاطمہ جناح کے پاس پہنچیں۔ مادر ملت نے نہایت شفقت سے ایک جوڑا عنایت کیا۔ یہ وہ وقت اماں پر گزر گیا جس کا آگرے کی خوشحال زندگی میں کبھی تصور تک نہ کیا تھا۔ جوڑا لے کے جو ہی کیمپ میں آئیں، بابا آ گئے، نیا جوڑا دیکھا تو باز پرس کی، اور جب حقیقت آشکار ہوئی تو برس پڑے کہ یہ تمہارا حق نہیں تھا، تم بیوہ نہیں ہو، تمہارا میاں انشاءاللہ زندہ ہے اور میرے ہوتے یہ نہ ہوگا۔ فوراً یہ جوڑا فلاں بیوہ عورت کو دے کر آؤ۔ خود اسی وقت لنڈا بازار گئے اور ایک سستا سا جوڑا اماں کو لا کر دیا، کہ خود بھی نہایت تنگ دستی سے گزر اوقات کر رہے تھے۔ سال پر سال بیتنے لگے، مگر سوائے شہادت کی مہم اطلاعات کی کچھ پتہ نہ چلا۔ بہت سے دوست احباب نے جو اس وقت دادا کے ساتھ سورج پور میں تھے بتلایا کہ سورج پور میں گھمسان کرن پڑا، دادا کو قتل ہوتے تو کسی نے نہ دیکھا، البتہ یہ بات مسلم تھی کہ آگرے جانے والی ٹرین جس میں دادا سوار ہوئے تھے پوری کٹ گئی تھی۔ پھر بھی دلوں کو امید تھی، کوئی اماں کو عدت گزارنے تک کی اجازت نہ دیتا تھا۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کا کیا ذکر۔ مہاجر بستیوں سے لوگ گھروں میں آباد ہو گئے، معاشی طور پر بہتر ہو گئے، مگر اماں کے دن و رات وہیں کے وہیں رہے۔ شوہر کی یاد، بچوں کی باپ کو تلاش کرتی نگاہیں اور بابا کی بیگم یعنی اپنی جٹھانی کی جھڑکیاں کہ ہمارے گھر کیوں پڑی ہو، اماں دو بچوں کو لے کر نئے دیس میں کہاں جاتی ہوں، میں کا مستحکم نہ تھا اور سسرال میں رہنا باعث اذیت۔ ایک بابا ہی کی ذات تھی جو دل و جان سے اپنے بھائی کی آل اولاد کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے، وہ مطلق کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے اور بچوں پر باپ سے زیادہ مہربان تھے۔ اس زمانے میں بجلی نئی نئی آئی تھی اور آئے روز خبر آتی کہ فلاں شخص بجلی سے چپک کر مر گیا، اس لیے کہ لوگوں کو بجلی کے استعمال کی ٹھیک طور سے آگاہی نہ تھی۔ ایک دن اماں کی جٹھانی نے حسب عادت اماں کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میرا میاں تجھے اور تیرے بچوں کو کیوں پالے، اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کہ اماں نے خودکشی کی ٹھانی اور اپنی انگلیاں بجلی کے پلگ میں دینی چاہیں۔ کرنٹ کی ایک ہلکی سی لہر اماں کے ہاتھ میں دوڑ گئی۔ بالکل اسی وقت چھوٹا بیٹا یعنی میرے چچا اماں اماں کہتے ہوئے پیروں سے لپٹ گئے اور اماں اس دیوانہ وار کیفیت سے باہر آئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اماں کے اندر ایک نئی عورت نے جنم لیا، روٹی پیٹتی عورت کے بجائے ایک پر ہمت عورت نے۔ انہوں نے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں نہایت خضوع و خشوع سے استغفار کی اور آئندہ جیسے بھی حالات ہوں خودکشی کے بارے میں سوچنے تک سے توبہ کی۔ انہوں نے سوچا کہ ان بچوں کا باپ تو ہے نہیں، اگر میں بھی مر گئی تو کون ان یتیموں کو دیکھے گا۔ اس دن کے بعد انہیں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ رہی اور انہوں نے اپنی قسمت سے، اپنے خدا سے شکوہ شکایت ختم کر دیا۔ بس ایک امید کے سہارے جینے لگیں کہ ایک دن اچانک ان کے شوہر آ جائیں گے اور ان کے سب دلد درد دور ہو جائیں گے۔ مگر افسوس وہ دن کبھی نہ آیا۔ کئی سالوں بعد بابا کی بیگم بھی کچھ عرصے بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بابا صاحب اولاد نہ تھے، اب اماں کا اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ اس تمام عرصے میں لاپتہ شوہر کے انتظار کی شرعی مدت بھی گزر گئی۔ پس تمام عزیز و اقربا نے دونوں کا عقد ثانی کر دیا، جس کے بعد اماں کی زندگی کو قدرے سکون میسر آیا۔ بابا نے سگے باپ سے بڑھ کر بچوں کو پروان چڑھایا، اماں کو حج کروایا اور زیارت کربلا معلیٰ سے بھی مشرف ہوئے۔ اماں نہایت عبادت گزار خاتون تھیں، ان کی کوئی نماز کوئی روزہ قضا نہ تھا۔ دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتی تھیں اور سب سے زیادہ اپنی انہی جٹھانی کے لیے دعائیں خیر کرتی تھیں جنہوں نے ایک وقت میں اماں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ آج اماں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مگر جب تک وہ حیات رہیں انہوں نے ماضی کو حال سے جوڑے رکھا۔ خدا انہیں غریب سے رحمت کرے، آمین۔
جب یہ شروع ہوئے فسادات وہاں پہ 47 میں، تو جو پڑوسی تھے اور آس پاس کے لوگ تھے، انہوں نے ان کا رویہ کیسا تھا؟
ایکچولی یہ لوگ جو رہتے تھے نا, یہ رہتے تھے وہاں کا ایک علاقہ تھا, وہ سارا مسلمانوں کا علاقہ تھا, شاہ گنج نام تھا اس کے علاقے کا, شاہ گنج آگرہ نام تھا اس کا, تو یہ سیدوں کا علاقہ تھا سارا, اور یہ سب کے سب ایک ہی جگہ رہتے تھے. تو یہ ان لوگوں کے آپس میں جو پڑوسی جو تھے وہ زیادہ تر تو سارے مسلمان ہی تھے, لیکن ان جو ہندو پڑوسی بھی تھے یا جو ان کے دوست تھے ان کا رویہ بہت ان کے ساتھ اچھا تھا. انہیں کی وجہ سے ہی یہ لوگ اسٹیشن تک جا سکے تھے جب فسادات ہو رہے تھے, تو انہی لوگوں نے ہی ان کے لیے گاڑیاں ارینج کی تھیں اور انہوں نے ان کو بہت عزت دی تھی. تو وہ ہندوؤں نے اس بات کا بہت ریگارڈ کیا کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے نا کچھ ہونا نہیں چاہیے, تو وہ خود گاڑیاں لاریاں لے کے آئے اور ان کو اسٹیشن تک چھوڑا تھا انہوں نے. اور بعد میں بھی جیسے ہمارے دادا کے ساتھ بھی بعد میں بھی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بڑی بہت کوششیں کی جو ان کے ہندو دوست تھے, تو ان کا رویہ جو ہمارے جن سے ہمارے دادا کے تعلقات ان سب کا رویہ بہت اچھا رہا, بعد میں بھی اچھا رہا.
کوئی شعر سنائیے جو آپ کی دادی کو بہت پسند ہو, جو آپ کو یاد رہا ہو.
دادی کو میں نے بتایا بنجارا نامہ بہت پسند تھا, تو میں اس کا ہی سنا دیتا ہوں آپ کو.
ضرور.
تو پھر تو حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا, کیا بدھیا بھینسا بیل شتر, کیا گوئی پلہ سر بھارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا.
تو آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟
یہ جو ملی نغمے ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا, اس طرح کے جو ہوتے ہیں, بس وہی کہتا ہوں میں, زیادہ اور تو نہیں کہتا.
تو سنائیے کچھ ہمیں.
اے گلو گلزار آغوش وطن, اے گلو گلزار آغوش وطن, تا قیامت یوں ہے تیرا چمن, کشورے صدرنگ تا حد نظر, کشورے صدرنگ تا حد نظر, تیرے آگے کچھ نہیں باغ عدن. یہ قائد اعظم کے نام
جی.
تو ہے نخل آرزو اس شخص کا, تو ہے نخل آرزو اس شخص کا, قلب میں جس کے تھی حق کی ایک کرن. اور حضرت اقبال آ کر خلد سے, حضرت اقبال آ کر خلد سے, دیکھ لو تعبیر رویائے وطن. اور اونچا تجھ کو لے کے جانا ہے ہمیں, اونچا تجھ کو لے کے جانا ہے ہمیں, سہنے والے سہ چکے رنج و محن. اے میرے اعلیٰ وطن پائندہ باد, زندہ باد ہو زندہ باد ہو زندہ باد.
Yeah.
سامعین پروگرام میری کہانی آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. آج ہم نے ایسی کہانیاں منتخب کی ہیں جو کسی طرح جن میں ریفلیکشن موجود ہو آج کی تاریخ کا, یعنی آج کرسمس ہے اور آج قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے. اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. یہ کہانی ہمیں صوبے دار احمد خان صاحب نے بھیجی تھی تحصیل فتح جنگ سے, اور اس میں بھی ہمدردی اور ایک دوسرے کے کام آنے کا وہی جذبہ ہے جو آج کی تمام کہانیوں میں آپ کو نظر آیا. لیجیے سنتے ہیں.
میں صوبے دار ریٹائرڈ احمد خان تحصیل فتح جنگ ڈسٹرکٹ اٹک پاکستان سے مخاطب ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں ریڈیو آپ کی دنیا کے سٹاف کو اور ان کے سننے والوں کو. میرے پاس ایک سچا واقعہ جو عرصہ دراز سے میرے ذہن میں اور میرے دل میں محفوظ تھا. کہاں تک یہ آپ کو پسند آئے, کہاں تک یہ اثر انداز ہو, یہ سامعین جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے. امیر غریب دی حد بندی جے ٹوٹ پھٹ جاوے, مک جاون اے ظلم ہندیرے کنا چنگا ہوندا. میری کہانی کا عنوان ہے کاش ایسا ہو جائے. یہ 1978 کی ایک اندھیری سرد رات کا واقعہ ہے. میں کوہاٹ کینٹ میں تعینات تھا. چھونی ایریا سے باہر جانے والے راستوں پہ رات کو گشت ہوتی تھی, ایک گارڈ کمانڈر اور 3 سپاہی بمائے اسلحہ و امنیشن. ہم ایک مین پوائنٹ سے گشت پہ جاتے اور پھر واپس آتے. ہماری ڈیوٹی ایک رہائشی کالونی کے بیچوں بیچ پشاور روڈ تک جانا اور پھر واپس آنا تھا. رات اندھیری تھی. رات 2 بجے جب ڈیوٹی شروع ہوئی, ہم جب چوتھے چکر پہ واپس آ رہے تھے تو ایک گھر جس کے گیٹ پہ جنگلی بیل چڑی ہوئی تھی, اس کے سامنے سڑک کے درمیان ایک کالے رنگ کا جیسے ایک مجسمہ یا بت ہوتا ہے کھڑی, کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی تھی, بالکل سیدھی ایک بت کی طرح. اچانک اس طرح ہو جائے تو گھبراہٹ قدرتی بات ہوتی ہے. میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا. میرے ساتھ والے گارڈ بھاگ کر میرے پاس آ گئے اور سرگوشی میں مجھ سے پوچھا کہ سر یہ کیا چیز ہے. میں نے ان کو تسلی دی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, خاموش رہو. ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ باہر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو عرف عام میں چڑیل کہتے ہیں, وہ انسانی روپ دھار لیتی ہے. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں. جب میں نے دیا سلائی جلائی دیکھا تو اس کے پاؤں سیدھے تھے. میں نے پلاسٹک کے بوٹ پہنے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اس کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے گارڈ سے رائفل لی, اس میں راؤنڈ لوڈ کیے اور اس کو وارننگ دی کہ تم کون ہو بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا. تو اس نے نسوانی آواز میں جواب دیا, میرا نام مسین ہے, یہ میں اس کا اصلی نام نہیں فرضی نام لکھ رہا ہوں. پھر میں نے اس کو کہا کہ ہاتھ اوپر کرو اور ہمارے آگے آگے چلو. اس نے جواب دیا, میں ہاتھ اوپر نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ہاتھوں میں ایک معصوم سا بچہ ہے. وہ ہمارے آگے آگے چل پڑی. جہاں سے کالونی شروع ہوتی تھی وہاں پہ ایک گھر بن رہا تھا اور وہاں پہ چوکی دار نے آگ جلائی ہوئی تھی. اس میں ایک بلب روشن بھی تھا. میں نے اس کو وہاں جانے کا کہا. جب چوکی دار نے اسے دیکھا تو وہ بھی بھاگ کر کمرے کی طرف چلا گیا. وہاں پہنچ کر میں نے اس کو کہا کہ منہ سے کپڑا اٹھاؤ پتہ چلے کہ تم کون ہو. تو اس نے منہ سے چادر یا برقعہ ہٹایا تو ایک 17 یا 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جس کے ہاتھوں میں ایک دودھ پیتا معصوم سا بچہ تھا. سردی کی وجہ سے بچے کو سخت بخار اور اس کا جسم تپ رہا تھا. لڑکی کو بھی سردی کی وجہ سے بخار تھا. میں نے گارڈ کو کہا کہ جاؤ اور مین پوائنٹ سے 4 کمبل لے آؤ. وہ بھاگا بھاگا گیا اور لے آیا. ہم نے 2 کمبل ان کے نیچے اور 2 کمبل ماں بیٹے کے اوپر اڑا دیے. آگ کی تپش سے ان کو تھوڑا سکون آ گیا. اتنے میں چائے والی گاڑی آ گئی. رات کو 1-2 دفعہ چائے دی جاتی تھی. ہم نے چائے لی لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ معاملہ کیا ہے. بچے کے منہ میں بھی چائے ڈالی, اس کی ماں نے بھی چائے پی تو اس کی طبیعت بھی سنبھل گئی. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم رات کے 2 بجے پھر آرمی ایریا میں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بات اس طرح شروع کی کہ میں یہاں سے کچھ ہی دور گاؤں شیخاں کی رہنے والی ہوں اور میری شادی پشاور کے ایک محلے کا نام لیا ہوئی. میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میری سسرال والوں سے ہر روز لڑائی ہوتی ہے. وہ خام خواہ مجھے تنگ کرتے ہیں اور مار کٹائی بھی کرتے ہیں. آج شام بھی میری لڑائی ہوئی اور مجھے گھر سے نکال دیا گیا. میں اپنے بچے کو لے کر کوہاٹ والی بس پہ بیٹھی اور رات 10 بجے کالونی کی بس اسٹاپ پہ اتری جہاں سے میرے گاؤں والی گاڑیوں کا اڈا قریبی ہے. جیسی گاڑی سے اتری تو سول انتظامی فورسز کی گشت والوں نے مجھے روکا اور پوچھ گچھ شروع کر دی. تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں نہ پھنس جاؤں. پھر میں بھاگ کر آرم فورسز کے علاقے میں آ گئی. میں نے سوچا کہ اب میں محفوظ ہوں, رات کسی طرح چھپ چھپا کے گزاروں گی اور صبح سویرے نکل جاؤں گی. پھر میں اس گیٹ کے سائے میں جہاں بیل چڑھی ہوئی ہے میں نے پناہ لے لی تاکہ گشت کی نظروں سے بھی اوجھل رہوں اور ہوا سے بھی محفوظ رہوں. لیکن سردی کی شدت اور بچے کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور آپ لوگوں کے سامنے آ گئے. میں نے سوچا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا بچہ بچ جائے. اس وقت رات کے 4 بج چکے تھے. ڈیوٹی آفیسر گیسٹ چیک کرنے کے لیے آئے. میں نے ان کو ساری تفصیل ان کو بتائی تو انہوں نے اس پہ ترس کھا کے 100 روپے اس لڑکی کو دیے اور دلاسا دیا کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو, فکر مت کرو. پھر مجھے کہا اس بچی کو صبح اڈے پہ چھوڑ کر بلکہ گاؤں والی گاڑی پہ بٹھا کر آنا. سو ہم نے ایسے ہی کیا. گاڑی والے ڈرائیور کو تلقین کی کہ اس بچی کو بے حفاظت گاؤں تک پہنچانا. پھر ہم نے ہاتھ ہلا کر اس کو خدا حافظ کہا. جواب میں بھی اس نے بھی شکریہ ادا کیا اور اس کے آنسو تیر کر نیچے گر پڑے اور ہم سوچوں میں گم واپس آ گئے. میری دعا ہے اگر وہ زندہ ہے تو بڑھاپے کی حدوں کو چھو رہی ہوگی, اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس بچے کو اپنی ماں کا وفادار فرما بردار اور مددگار بنائے. جب تک یہ کہانی آپ کو ملے گی نہ جانے کتنی کاروکاری غیرت کے نام پہ قتل, ونی, اغوا اور زیادتی کی بھینٹ چڑھ چکی ہوں گی. خدا کرے اس مملکت خدا داد میں اگر رات کو کوئی عورت اور مرد گھر سے نکلے تو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میرے ساتھ زیادتی یا ظلم ہو جائے گا, بلکہ سب اس کے اپنے ہوں اور مدد کرنے والے ہوں. کاش ایسا ہو جائے. اس مدرجہ بالا عمل کا کیا اجر ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. ہم نے ایک مظلوم کی مدد کرتے ہوئے اپنا فرض پورا کیا. اس کہانی کا خاتمہ ایک شعر سے کرتا ہوں. سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہما وقت, ہم لوگ جو زندہ و بیدار کھڑے ہیں.
تو سامعین ایک بار پھر میں کہوں گی کہ ایسی کہانیاں ہمیں بھیجیے پلیز, اپنی زندگی کے ایسے واقعات. اور آخر میں ایک خاتون کی کہانی جو انہوں نے اپنی ماں کے لیے لکھی ہے اور یہ بھی عزم کا ایک پیغام ہے.
میرا نام نجمہ نیاز ہے, میں ڈنڈو جان محمد سے بات کر رہی ہوں, ضلع میرپور خاص سے. علم کی روشنی اور ہمت کی نشانی, ایک معذور بیٹی کی کہانی. آج میں جس عظیم ماں کی ہمت اور علم دوستی کی سچی کہانی آپ سے نظر کر رہی ہوں وہ میرے لیے باعث فخر ہے اور اولادوں کے لیے باعث تکلیف بھی ہے. میری غریب اور ان پڑھ ماں راجستھان میں پیدا ہوئی, وہیں شادی ہوئی اور بٹوارے کے بعد اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر پاکستان آ کے ضلع میرپور خاص کے چھوٹے سے قصبے ٹنڈو جان محمد میں نئی زندگی کی جدوجہد میں مصروف ہو گئی. جب میں پیدا ہوئی اور پاؤں چلنے لگی تو میری ماں کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوئی. جب میں 2 سال کی ہوئی تو میری بدنصیبی کے دن شروع ہوئے, مجھے پولیو نے آ گھیرا. پہلے کوئی جدید علاج تو ہوتا نہیں تھا, پھر بھی میرا علاج کرایا, لیکن ہائر بدنصیبی کے ایک معصوم بچی پولیو کی مرض کا شکار ہو کر دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی, گھسٹ کھسٹ کر چلنے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی. میرا بھی دل بہت چاہتا تھا کہ میں بھی دوسروں بچوں کی طرح ساتھ کھیلوں, اچھلوں, کودوں, دوڑوں, بھاگوں, لیکن دل کے تمام خواہشیں حسرت بن کر دل کو پارا پارا کر دیتی. مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. میری عظیم ماں نے مجھے اپنی گود میں اٹھا کر اسکول میں داخلہ دلایا. اب میری عظیم ماں جو خود تو ان پڑھ تھی لیکن اپنی معصوم اور معذور بچی کو علم کی روشنی سے منور کرنے کے لیے میری با ہمت ماں روزانہ صبح مجھے گود میں اٹھا کر اسکول چھوڑ آتی اور چھٹی ہونے پر واپس گھر, اور ساتھ میں امور خانہ داری کی تربیت بھی جاری رہی. پرائمری پاس کرنے کے بعد اس طرح ہائی اسکول کی تعلیم بڑی مشقت کے ساتھ حاصل کی. میٹرک کے بعد میری عظیم ماں نے محلے کی ایک بزرگ باجی کے گھر پر مجھے کڑھائی سلائی کے سیکھنے کے لیے بٹھا دیا اور میری پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا. میں نے دل لگا کر سلائی سیکھی, پرانے اخباروں کو کاٹ کاٹ کر نتنا ڈیزائن تخلیق کرتی, اس طرح گھر بیٹھے محلے والوں کے کپڑے سی کر رزق حلال کا وسیلہ گھر بیٹھے بن گیا. میری ماں نے میری شادی بھی کی اور خدا نے مجھے 2 بیٹے بطور انعام عطا فرمائے. اب میں بھی قربت کے باوجود ایک ماں بن کر اور اپنی ماں جس کی عمر آج تقریباً 80 سال ہے اس کو ماڈل بنا کر غربت کے باوجود اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا نہ صرف خواب دیکھا بلکہ دن رات کپڑے سی سی کر ان کے خوابوں کو پروان بھی چڑھاتی رہی۔
تو سامعین یہ تھی نجمہ نیاز کی کہانی، آج کی مختلف کہانیاں آپ نے سنی، اور آخر میں ہم آپ کو ایک نظم سنواتے ہیں محمد عثمان جامع کی، جو پشاور کے بچوں کی طرف سے دہشت گردوں کے لیے پیغام ہے۔
اس کے بعد پھر ایک ذرا طویل نظم ہوئی جو ذرا مختلف پیرائے کی ہے اور اس میں کچھ اور رنگ دیکھیں گے آپ۔ اس کا عنوان ہے اسکول تو ہم سب جائیں گے، یہ بچوں کی طرف سے جذبات کا اظہار ہے۔ اسکول کا رستہ روکو گے، اسکول تو ہم کو جانا ہے، اسکول تو ہم سب جائیں گے۔ لفظ اور کتاب سے ڈرتے ہو، ہم لفظ بھی لکھنا سیکھیں گے، ہاتھوں میں کتاب اٹھائیں گے، اسکول تو ہم کو جانا ہے، اسکول تو ہم سب جائیں گے۔ تم یونیفارم کے دشمن ہو، اجلی پوشاک کے دشمن ہو، تم یونیفارم کے دشمن ہو، اجلی پوشاک کے دشمن ہو، جو کر لو اپنے جسموں پر ہم یہ پوشاک سجائیں گے، اسکول تو ہم کو جانا ہے، اسکول تو ہم سب جائیں گے۔ خودکش جیکٹ کے متوالو، بستے سے خوف زدہ ہو تم، خودکش جیکٹ کے متوالو، بستے سے خوف زدہ ہو تم، ان نازک نازک کندھوں پر بستے ہر دن لہرائیں گے، اسکول تو ہم کو جانا ہے، اسکول تو ہم سب جائیں گے۔ تم قلم کو توڑنا چاہتے ہو، تم ہمارے ہاتھوں کا رشتہ بندوق سے جوڑنا چاہتے ہو، یہ خواب تمہارا روندیں گے ہم چھوٹے چھوٹے جوتوں سے، ہم ننی منی مٹھی میں یہ خواہش خاک بنائیں گے، اسکول تو ہم کو جانا ہے، اسکول تو ہم سب جائیں گے۔ ہو سرخ لہو کے پیاسے تم اور روشنائی سے پیار ہمیں، ہو سرخ لہو کے پیاسے تم اور روشنائی سے پیار ہمیں، تم خون سے اپنی سوچ لکھو، ہم روشنائی سے لکھیں گے، اس روشنائی کے لکھے کو تم جیسے خونی اور قاتل جو کر لیں مٹا نہ پائیں گے، اسکول تو ہم کو جانا ہے، اسکول تو ہم سب جائیں گے۔ جس دن تم نے آرمی پبلک اسکول پہ ہلہ بولا ہے، جس دن تم نے آرمی پبلک اسکول پہ ہلہ بولا ہے، اس شام کو ہم نے تھاما قلم، صفحہ کاپی کا کھولا ہے، اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے اس پر ہم نے یہ لکھا ہے، یہ بچوں سے ڈرنے والے بچوں کو خاک ڈرائیں گے، اسکول تو ہم کو جانا ہے، اسکول تو ہم سب جائیں گے، اسکول تو ہم کو جانا ہے، اسکول تو ہم سب جائیں گے۔ چل میرے سنگارے، سنو بچوں اٹھاؤ بستا، وہ دیکھو اسکول کا ہے آگے رستہ، جو لکھتا ہے اور جو ہے پڑھتا، وہی بچہ تو ہے آگے بڑھتا۔
اور سامعین اس کے ساتھ یہ پروگرام ختم کرنے کی بھی اجازت دیجیے، شہناز عزیز اور نیلوفر مغل کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ۔ ہمارے انجینئر تھے اسماعیل تاراوالی۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
دیکھو ستاروں سے بھری، کیا ہے وعدہ یہ میں نے سچا، بنوں گا لائق بنوں گا اچھا۔ سنو بچوں اٹھاؤ بستا، وہ دیکھو اسکول کا ہے آگے رستہ۔